جمعہ 28 نومبر کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ اسلام آباد میں سیاسی اکھاڑوں کے لگتے ہی تحریک انصاف اور حکمران جماعت نے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات کی جنگ تیز کر دی، لیکن ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ سنگین ہے۔
اس وقت 250 بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے، اگر اس سے بہت زیادہ نہیں تو برابر کی تو ضرور ہے۔
تفصیل ذرا دیر بعد، سیربین میں پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک دوسرے پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج دارالحکومت اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کے دوران تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے الزام لگایا،
کرپشن نہیں رکے گی، ٹیکس چوری میں جب میاں نواز شریف اور آصف زرداری اتنے بڑے ٹیکس چور ہوں گے، وہ ٹیکس چوری نہیں ختم ہو سکتی۔ اسی طرح دھاندلی ختم کر رہی ہیں، اس میں صحیح معنی میں انویسٹیگیشن ہو۔ اور میں آج اپنے انصاف کے اداروں کو کہتا ہوں، نام کسی کا نہیں لگاتا کیونکہ لوگ بڑی جلدی خوف تو ہی نہیں، عدالت کا بھی خطرہ آج کل۔
ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے آج ہی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان کی جائیدادوں پر دیے جانے والے ٹیکسوں کی تفصیلات بتائیں۔
ٹیکسز کا حساب پوچھا تھا تو میں نے نواز شریف صاحب کے ٹیکسز جو ہیں وہ بھی بتا دیے، عمران خان صاحب کے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی بتا دیے، عمران خان صاحب کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ بھی بتا دیا، ان کے زمینوں پر کام کرنے والوں کے جو حالات ہیں وہ بھی بتا دیے، اور جو 1,93,00,000 کی کیش جو میرے رکھ وہ پھرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ میں کہوں گا کہ خان صاحب اپنی جیب پہ ہاتھ رکھیے گا، آپ کے دائیں طرف ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کی موجودگی میں جیب پہ ہاتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں جس میں چند ہفتے قبل فوج نے چیک پوائنٹ کے قریب ایک کار پر فائرنگ کی تھی جس میں 2 نوجوان مارے گئے تھے۔ اس مقدمے میں افسر سمیت 9 فوجی اہلکاروں کو قصوروار پا کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
25 سالہ شورش کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ فوجیوں کی فائرنگ میں عام شہریوں کی ہلاکت کے کسی واقعے میں اس قدر تیز رفتاری سے فوج نے کوئی تحقیقات مکمل کی ہو۔ فائرنگ میں مارے گئے 14 سالہ فیصل یوسف کے والد محمد یوسف آج کے اعلان سے زیادہ پر امید نہیں ہیں۔
جب یہ ایکسپٹ کرتے ہیں 9 آدمیوں نے فائرنگ کیا ہے تو ان 9 آدمیوں کو سول کورٹ میں پیش کیا جائے اور میڈیا کے سامنے ان کی تصویر لایا جائے اور اسی طرح سزا دیا جائے، اسی طرح پھانسی دیا جائے جس طرح افضل گرو کو دیا گیا ہے۔ تھوڑا اس لیے میں مطلب یہ کرتا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہاں انہوں نے جلدی کیا ہے اس کیس میں، تو توقع رکھیں گے اس کو ہم جلد از جلد شائع کریں۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند ایبولا سے متاثر ملک گنی پہنچ گئے ہیں۔ وہ کسی بھی مغربی ملک سے تعلق رکھنے والے پہلے رہنما ہیں جو خطرناک ایبولا وائرس سے متاثر ملک کے دورے پر گئے۔ گنی میں ایبولا وائرس کی وجہ سے 1200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ توقع ہے کہ صدر اولاند اپنے دورے کے دوران گنی کے عوام کو یکجہتی کا پیغام دیں گے۔ بھارت نے سیاحت کے فروخت کے لیے امریکہ، آسٹریلیا، برازیل، جرمنی اور جاپان کے سیاحوں کی ملک میں آمد پر ویزا حاصل کرنے کی فہرست میں توسیع کر دی ہے اور اسے 43 ممالک تک وسعت دے دی ہے۔ اب دنیا کے 43 ممالک کے شہری بھارتی کونسلیٹوں کے سامنے قطاروں میں کھڑے ہونے کے بجائے آن لائن درخواستیں دے کر ہوائی اڈے پر آمد کے وقت ویزے حاصل کر سکتے ہیں۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے 39 شہری جنہیں عراق میں اغوا کر لیا تھا وہ قتل کیے جانے کی اطلاعات کے باوجود اب بھی زندہ ہیں۔ ان افراد کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب دولت اسلامیہ نے عراقی شہر موصل پر چڑھائی کی تھی۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق بھارتی شہریوں کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے مطابق عراق میں ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ اطلاع درست نہیں۔ نائجیریا کے اہم شہر کانو میں جمعے کی نماز کے دوران مرکزی مسجد پر حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 50 افراد مارے گئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 3 بم حملے کیے گئے اور اس کے بعد مسلح افراد نے فائرنگ بھی کی۔ یہ مسجد کانو کے امیر محمد سانوسی کے محل کے قریب واقع ہے جنہوں نے گزشتہ ہفتے لوگوں سے اپنے آپ کو بوکو حرام کے حملوں سے بچانے کی اپیل کی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین سے نقل مکانی کو کم کرنے کے لیے انتہائی سخت تجاویز پیش کی ہیں۔ ان تجاویز کے مطابق ایسے افراد جو نقل مکانی کر کے برطانیہ آتے ہیں وہ 4 سال تک ٹیکس کریڈٹ اور سوشل ہاؤسنگ جیسے فائدے یا مراد حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ لیکن یورپین کمیشن کے ترجمان مارگریٹس اسکیناس نے کہا،
These are UK ideas.
وہ کہہ رہے ہیں یہ برطانیہ کے خیالات ہیں جو بحث کا حصہ ہیں، ان خیالات کا ڈرامے کے بغیر جائزہ لینا ہوگا اور ان پر ہوشیاری سے گفتگو کرنی ہوگی۔ یہ اب قومی قانون سازوں پر منحصر ہے کہ وہ نظام کی ناانصافیوں کے خلاف لڑائی کریں، اور یورپی یونین کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں اگلے سال جون کے مہینے سے چار دیواری کے اندر تمام عوامی مقامات اور دفاتر میں تمباکو نوشی پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ تمباکو ساز اداروں کے اشتہارات بھی محدود کیے جائیں گے، اور یہ سارا عمل چین کے اس عہد کا حصہ ہے جس کے تحت وہ حدت میں کمی کرنے کی کوشش کرے گا۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار خان کا کہنا ہے کہ خفیہ اداروں کے 30 نومبر کو شدت پسند تنظیموں، خصوصاً کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کے جلسے پر حملے سے متعلق معلومات ملی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ سیربین کا پہلے بڑا موضوع بات کرتے ہیں۔ اس موضوع پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ برس ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں 55 لاکھ اضافی بیلٹ پیپرز چھپوا کر صوبہ پنجاب اور سندھ کے مخصوص حلقوں میں بھجوائے گئے، جس سے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے پی ٹی آئی کے اس موقف کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو وہ الیکشن ٹرائبونل کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے۔ حکومت نے اس بے اختلاف پر جوابی الزامات بھی لگائے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
گزشتہ برس ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق انکشافات کے بارے میں آج بلائی گئی پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے الزام عائد کیا کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کی جماعت کو عام انتخابات میں شکست دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا مینڈیٹ چرا کر اقتدار میں آنے والے اور جمہوریت پر شب خون مارنے والے فوجی عامر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جب تک گزشتہ برس ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کروانے والے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، اس وقت تک نہ تو ملک میں شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جمہوریت فروغ پا سکتی ہے۔ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ برس ہونے والے عام انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے میں ریٹرننگ افسران کا کردار خاصا مشکوک رہا ہے اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔
ہمیں تب سے پتا تھا کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی ہے۔ یہ انویسٹیگیشن جب کی تو اس میں تو سیدھا نظر آ گیا کہ 50 لاکھ ایکسٹرا ووٹ انہوں نے پرنٹ کروائی، اور یہ صرف 3 پرنٹنگ پریس ہے، اب یہ بھی باقیوں کا ریکارڈ نہیں، جو 2 اور ہیں ان کا نہیں ریکارڈ پتا۔ 55 لاکھ ایکسٹرا ووٹ، اور یہ ووٹ پچائی گئی ان کے کینڈیڈیٹس کو۔ یہ جو ڈیفنس کے اندر جو لوگ نکلے سڑکوں پہ اور انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی سعد رفیق کے حلقے پہ، اب 1,24,000 ایکسٹرا ووٹ پرنٹ کی وہاں۔ اچھا اب اس کا کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ ہم نے شور مچایا، میں نے چودھری افتخار کو کہا کہ صرف 4 حلقوں میں آڈٹ کر دیں، صرف 4 میں۔ تو ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ چودھری افتخار بھی میچ فکسنگ کے حصے میں پوری انہوں نے شرکت کی ہوئی تھی۔
دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس جماعت کی قیادت دھاندلی کے الزامات لگا کر انتخابات میں اپنی شکست کو فتح میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی جماعت میں بھی دڑے بندیاں ہو گئی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت دھاندلی کے الزامات تو ضرور لگاتی ہے لیکن ثبوت نہیں دیتی۔
سب سے اہم ایشو جس کا عمران خان مسلسل رونا روتے ہیں اور روتے ہی چلے جاتے ہیں وہ ریٹرننگ افسران کا ایشو ہے۔ ریٹرننگ افسران، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ الیکشن افسران لگے ہوتے جن کا کام ہی انتخابات کروانا ہے تو شاید زیادہ تربیت یافتہ تھے اور وہ زیادہ بہتر انداز میں مینجمنٹ کر لیتے، لیکن یہ عمران خان ہی تھے، انوکھا لاڈلا، جس نے ضد کی کہ نہیں، ججز آئیں گے، سرونگ ججز آئیں گے، اور جوڈیشل افسران کا مطالبہ عمران خان نے کیا اور ان کے اسی مطالبے کو مانتے ہوئے چاروں صوبوں کے معزز چیف جسٹس صاحبان نے سرونگ سیشن ججز کو ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر ریٹرننگ افسران مقرر کیا.
ادھر الیکشن کمیشن نے 55 لاکھ اضافی بیلٹ پیپر چھپوانے سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پورے ملک میں صرف 8 لاکھ اضافی بیلٹ پیپر چھاپے گئے تھے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
خبروں میں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا کہ تحریک انصاف اور حکومت دونوں ہی ایک دوسرے پر مالیاتی کرپشن یا بدعنوانی کے الزامات لگا رہے ہیں. ان میں سے ایک الزام بینکوں سے قرضے معاف کروائے جانے کے حوالے سے بھی ہے. اس بارے میں میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ٹیکس قوانین کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹر اکرام الحق سے بات کی اور پوچھا کہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں کرپشن کی کئی قسمیں ہیں، تو کیا بینک سے لیے جانے والے قرضوں کو معاف کروانا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے؟
جی، ہمارے ہاں یہ جو احتساب کا قانون ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ قرضے کسی دباؤ کی وجہ سے یا سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے یا بینک اور لوگوں کی ملی بھگت کے ساتھ معاف کروائے جائیں گے تو پھر یہ ایسا جرم ہوگا جس کے اوپر احتساب کا قانون بھی لاگو ہوگا، اور اسی طرح ایسے معاملات کے اندر ایف آئی اے بھی جو ہے وہ دخل اندازی کر سکتی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کرپشن کی بڑی بڑی قسمیں کیا ہیں جن میں سیاست دان یا فوج یا اعلی حکام کی جانب سے جو کرپشن کی جاتی ہے ان کی قسمیں کیا ہیں، کس طرح کی کرپشن؟
جی، ہمارے ہاں ایک تو ٹیکس چوری بہت زیادہ ہے، اور پھر اس جو پیسے سے جو رینٹ سیکنگ سے آتا ہے اور جو قرضے معاف کرنے سے آتا ہے اور جو انڈر ہینڈ ڈیلنگس میں آتا ہے جہاں بہت زیادہ ٹینڈرز اور یہ کیے جاتے ہیں، اس کے اندر جو انڈر ہینڈ پیمنٹس لی جاتی ہیں، تو ایک طرح سے پاکستان کے اندر جو یہ بہت بڑی پیرلل اکانومی ہے جس کا سائز ابھی تک اکانومسٹ ڈٹرمن نہیں کر سکے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سائز جو ہماری اس وقت 250 جو ہے بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے اس کے برابر ہی کی کرپشن کی منی بھی اگر اس سے بہت زیادہ نہیں تو برابر کی تو ضرور ہے. تو یہ ساری جو ہے پاکستان کے بک کی کیپنگ کے باہر رہ رہی ہے، اور یہی وہ فساد کا باعث ہے جو ادارے خریدتی ہے، اداروں کو ناکام کرتی ہے، یہی جو ہے منی یہ پھر سیاست کے اندر کس قسم کے بگاڑ پیدا کر رہی ہے، اور تمام تقریباً پاکستان کے ادارے جس طرح کی ڈس فنکشنل اسٹیٹ میں ہے اس میں اس منی کا بہت عمل دخل ہے.
جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ قانون بھی ہیں، ادارے بھی موجود ہیں اس طرح کی بدعنوانیوں اور کرپشن کو روکنے یا ختم کرنے کے لیے، تو پھر یہ ناکام کیوں ہیں؟
وہ ادارے خود ان بدعنوانیوں کے اندر جب تک حصے دار نہ بنے اور ان لوگوں کی پروٹیکشن نہ کریں جو اس طرح کا منی پاور رکھتے ہیں تو ممکن نہیں ہے. سو اس ریاست کا ماڈل اب یہ بن گیا ہے کہ یہ جو منی ہے، ڈرٹی منی ہے یا ان ٹیکس منی ہے یا رینٹ سیکنگ سے حاصل کی گئی اور دوسرے بدعنوانی کے ذرائع سے حاصل کی گئی آمدنی ہے، اس کے اوپر ریاست کے جو بڑے بڑے اداروں کے اندر لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو جنرلز ہیں، جو ججز ہیں، وہ سارے کے سارے کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ریاست جو ہے وہ اس قسم کی ڈرٹی منی کے ہاتھ میں کیپٹیو ہے.
تو کیا کیا جائے؟ اداروں کو مضبوط کیا جائے، مزید مضبوط قوانین بنائے جائیں، کیا ہونا چاہیے، کس طرح ختم ہو سکے گی؟
میرا خیال ہے کہ اس کے لیے سب سے ضروری تو پولیٹیکل ویل کی چونکہ کمی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ لوگ آتے ہیں میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف ایلیگیشنز لگانا شروع کرتے ہیں، مگر یہ سوال جیسے ہی پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے کہ اچھا جن کو پنش کیا جائے تو وہ فوریت طور پر کہتے ہیں نہیں، جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے اور اداروں کو ہمیں بچانا چاہیے. تو ایک دم سے وہ الزامات بھی ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، مگر جیسے ہی احتساب کا وقت آتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں.
وہی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کرپشن کا گیم کھیلتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا دوسری اپوزیشن پارٹیاں ہوں، جیسا کہ ابھی بھی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو یہ بتائیں تو پھر یہ متعلقہ اداروں میں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اگر حکومت کو معلوم ہے فلاں پارٹی یا فلاں لوگ کر رہے ہیں تو وہ جائے، اس کے پاس اختیار آتے ہیں. اگر پارٹیاں ہیں تو وہ جائے اداروں کے پاس، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، 50 چیزیں ہیں جہاں وہ شکایت کر سکتے ہیں، ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں. تو کرپشن میڈیا میں کھیلتے ہیں.
یہ صرف انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کا اس کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے، اور میڈیا کے اندر بھی ایسے جو ہیں جیسے وہ پرانے بغدادی مذاکرات ہوتے تھے اور مناظرے ہوتے تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے سارا دن اس میں مزے لینا اور اس کو کھیل تماشے کی چیز سمجھنا. یعنی اب یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا سیریس موضوع جس کے اوپر آپ کے پورے نظام کا دار و مدار ہے، اس کو آپ نے صرف مناظروں کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے میڈیا پہ کہ میں اس پہ آج کتنے پوائنٹ سکور کروں کروں گا وہ میری کتنی کرپشن بتائے گا, میں اس کی کتنی کرپشن بتاؤں گا. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے ادارے موجود ہیں, وہاں جا کر ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں جو کہ وہ دکھاتے بھی ہیں, تو پھر وہاں جا کر اس کا جو ہے وہ کمپلینٹ درج کریں اور ان کو سزا دلائیں. بلکہ ان میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس میں سے حصہ بھی ملے گا جب وہ ریکوری ہو جائے گی, تو وہاں جا کر حاصل کریں. اور جو ہے وہ ایسا انیشیٹو ان میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرپشن کا جو موضوع ہے پورا, اس کو سیاسی ویل تو کہیں نہیں ہے نا ختم کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار کے طور پر.
جی ہاں, اسی لیے پچھلے سالوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بہت زیادہ احتساب کے ذریعے یہ دو بڑی پارٹیوں کے درمیان یہ ہوا تھا, تو پھر انہوں نے ایک میثاق جمہوریت سائن کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم آئندہ سے حکومتوں میں آئیں گے تو کم از کم ہم یہ اربوں روپے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے موضوع پہ خرچ نہیں کریں گے. اور ویسے بات تو کریں گے کیونکہ میڈیا کا پریشر ہوگا لوگوں کا, مگر ریئل ٹرم میں ایک دوسرے کو پروسیکیوشن کی طرف نہیں لے کر جائیں گے.
یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر اکرام الحق, جو بدعنوانی کے موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اسی موضوع پر مزید تجزیے کے لیے میں نے ڈاکٹر اعجاز حسین سے بات کی, جو ایک مصنف اور تجزیہ کار ہیں اور ملٹری ایجنسی پالیٹکس اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان جیسی کتاب کے مصنف بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ دھرنوں اور ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات اور جو انتخابی دھاندلیاں ہوتی ہیں ان کے الزامات کے بعد کیا سیاسی نظام مضبوط ہوگا ان الزامات سے؟
دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں یہ بڑی معمول کی بات ہے کہ جب سے ملک بنا ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سیاستدان ہیں, چاہے جرنیل ہیں, چاہے رول جیجز ہیں, انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کے الزامات کیے جاتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی جو ہے انہوں نے مثبت کردار ادا نہیں کیا, اور نہ ہی میرا خیال ہے جمہوری عمل میں یہ کوئی مثبت جو ہے اس سے ہو سکتی ہے. اس سے جو ہے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی جو سیاسی قوتیں وہ زیادہ کمزور ہوں گی اور پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں کو زیادہ ایسے تقویت ملے گی.
لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو ایسے سیاستدان یا جو بھی حکام ہیں ان کو سزا تو ملنی چاہیے, خواہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے.
دیکھیں, مسئلہ یہ کہ کرپشن جو ہے یہ ایک بڑی مبین سی جو ہے اصطلاح ہے, یعنی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کا جو انڈیکس ہے وہ پرسپشن سے بیس کرتا ہے. یعنی یہ لوگوں کے جو ہے وہ خیالات پوچھتے ہیں کہ آپ کی خیال میں آپ کی نظر میں کون سے جو ہے پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی جو ہے لوگ وہ کرپٹ ہیں, تو لوگوں کی رائے پہ جو ہے وہ ایک ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے. کام جو ہے اصل چیز ہے جو جو عدالتوں کے سامنے جاتی ہوئی ہے کہ جو ٹھوس جو دستاویزی شواہد ہیں وہ کتنے ہیں. تو جب تک وہ سامنے نہیں آتے تب تک پاکستان کے کیس میں وہ جو ہے کرپشن کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے اسے بچ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک جو ہے ڈائی ہارڈ قسم کے امپیریکل ایویڈنسز نہیں آئیں گے تب تک لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. اور میرا خیال ہے جن کے کیسز بالکل واضح ہو جائیں, جن کے پاس جو ہے ثبوت عدالت کے پاس موجود ہیں, ان کو وہ سزا ملنی چاہیے. اور ایسے میرا خیال ہے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا عمل بہت بہتر ہوگا.
اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کے ماضی میں جتنی بھی سول حکومتیں تھیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں یا ان کے کہنے پر کمزور کیا گیا, تو کرپشن کے الزامات کے ذریعے ہی کیا گیا نا. پہلے جب بھی حکومتوں کو کمزور بنانے کی کوشش کی گئی ان کو ناکارا یا کرپٹ دکھایا گیا نا, اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ان کے کہنے پر ان کو استعمال کیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے آج جو یہ دوبارہ سے ایک موضوع سامنے آ رہا ہے کرپشن کے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں, تو کیا اس مرتبہ وہی کھیل نظر آ رہا ہے آپ کو؟
بالکل, مجھے تو ایسے نظر آتا ہے. دیکھیں نا, پچھلے تین چار مہینوں سے پاکستان کے اندر جو سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے, جیسے عمران خان اور تحریک آزادی جو ہے ان کو ایک لحاظ سے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے پراکسیز کے طور سے, تو اس میں یہ دونوں جو ایکٹرز ہیں اور ان کے باقی جو ہواری ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ سسٹم کو مزید کمزور کیا جائے اور عام کی نظر میں ان کو کرپٹ جو ہے ثابت کیا جائے. تو پھر الزامات جو ہے اس طرح کے سامنے لائے جاتے ہیں. حالانکہ جس میں نے پہلے کہا کہ جب تک جو ہے تحریری یا امپیریکل ایویڈنسز نہیں آئیں گے تب تک یہ الزامات جو ہیں وہ عدالتوں میں ثابت نہیں ہوں گے. لیکن تاہم میڈیا کی وجہ سے, میڈیا کے لیول پہ اور عوام کو جو ہے یہ تاثر دینا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, میرا خیال ہے یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. اور خدا نہ خاص اگر پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے خاص طور پہ 30 نومبر کو, تو پھر اس طرح کے جو واقعات ہیں کرپشن کے الزامات جو ہیں یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں ان کو مزید جو ہے پاکستان کی طرف میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے.
سیاست دان ایک دوسرے پر بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, لیکن جس ادارے کی سب سے زیادہ حکومت یا حاکمیت رہی ہے پاکستان پر وہ ہے فوج, ان پر کرپشن کا الزام کیوں نہیں لگایا جاتا ہے یا پھر لوگوں کو نظر نہیں آتا؟
دیکھیں, کرپشن تو ریلیٹو ہے, یونیورسل ہے, ہر جگہ پائی جاتی ہے. ان کے فوج کے اندر بھی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. مثال کے طور پر 1993 سے 1995 کے دوران جو نیوی میں جو ہے فائنینشیل کک بیک جو ہے وہ سامنے آئے اور اس پہ ان کو سزا بھی مل چکی ہے. بہت واضح کیس ہے. अच्छा उसके बाद अफसर खान का जो केस, उसमें भी बड़ी हैरानकुन चीज है कि जो अफसर खान का जो पहलू है वो तो बहुत ज्यादा नुमाया किया जाता है, लेकिन जो दनैलू का किरदार था कि उन्होंने पैसे कहाँ से लिए, किस तरह दिए, वो भी मीडिया में है, लेकिन उसको आमतौर पर जो है वो सामने नहीं लाया जाता। तो मेरा ख्याल है डेटा तो मौजूद है परसेप्शन की हद तक, और जिस तरह के बड़े बड़े केसेज हैं उनमें जो है वो शवाहद की हद तक, लेकिन मामूल ना तो खास तौर पर मीडिया जो है मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा शायद कतराते हैं अपने मुफाद के लिए कि उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, वो डेटा सामने नहीं आता, तो इस तरह जो है वो क्योंकि एक मजबूत इदारा है पाकिस्तान की सियासत में तो वो बच जाते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है जो एनआरओ है मिसाल से उसको बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, उसमें 6,000 जो है वो लोग जो है कमोबेश उनको लाया गया कि ये जो है पिछले 86 से 99 तक इन्होंने करप्शन किया है, मर्डर किया है वगैरह वगैरह, उसमें सारे थे, उसमें सदरदान भी थे, जनरल भी थे, उसमें जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के भी लोग थे, इंडस्ट्रियल भी थे, और फिर मुशर्रफ ने खुद ही जो है उनको उनको माफ भी कर दिया। तो देखें ये केसेस जो है इस तरह के पाए जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो ताकतवर इदारा है तो आमतौर पर जो है तो लोग उसका जिक्र नहीं करते, ना ही मीडिया में होता है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया हमारा सवाए चंद एक चैनल को छोड़ के बड़ी हद तक जो है वो एक ही जो है व्रत लगाए रखता है कि सियासतदान और बाकी लोग जो है गंदे हैं और बाकी सारे पाक हैं।
ये थे डॉक्टर एजाज हुसैन, जो पाकिस्तान में करप्शन और बदनवानी के हवाले से हुकूमत और हिजब इख्तिलाफ के दरमियान एक दूसरे पर लगाए गए इल्जाम और उनके नतीजे पर तजिया कर रहे थे। उधर वजीर दाखला चौधरी निसार खान का कहना है कि खुफिया इदारों ने 30 नवंबर को शिद्दत पसंद तंजीमों खसूसन कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ के जलसे पर हमले से मुतालिक मालूमात उन्हें मिली है, लेकिन उनका कहना है कि उसको पुरमन रखने की जिम्मेदारी खुद तहरीक इंसाफ ने ली है और पीटीआई को डी चौक पर जलसा करने की इजाजत मिल गई है। जो मुहिदा तय हुआ है उसके तहत स्टेज का रुख जो है, जो स्टेज से तकरीरें होंगी उसका रुख पार्लियामेंट के बजाय अब जिना एवेन्यू की जानिब होगा और ये स्टेज रात को 12 बजे तक खत्म कर दिया जाएगा और मुहैदे के तहत लोग पुरमन तौर पर तरीके से मुंतशिर होंगे। तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से हारून रशीद।
पंजाब हाउस इस्लामाबाद में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के खिताब में चौधरी निसार अली खान का कहना था कि हुकूमत ने जलसायाम के मुंतजमीन के साथ 20 नुकाती तफसीली मुआहदे पर इत्तफाक किया है, जिसके मुताबिक जलसा गाह के अंदर तमाम शुरका की सिक्योरिटी और फलाह की जिम्मेदारी पीटीआई की होगी।
इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स आज भी आए हैं और एक हमारा इंतहाई हसास और अहम तरीन इंटेलिजेंस जो इदारा है वो सिविलियन नहीं है, उन्होंने बहुत अहम इंटेलिजेंस एक्सपर्ट पिकअप किए हैं पिछले दो दिनों में, कह रहे हैं कि ये इलाका निशाना है, पार्लियामेंट हाउस निशाना है, ये कांग्रेगेशन निशाना है। तो ये सारा अच्छे अंदाज से करने का मकसद ये था कि हम सिर्फ किसी किस्म की अनटूवर्ड इंसिडेंट और ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं उस हवाले से भी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करें।
महदे की तफसील के मुताबिक पीटीआई को इस्लामाबाद के मरकज में जिना एवेन्यू पर जलसा गाह और परेड ग्राउंड पर स्टेज बनाने की इजाजत दी गई है। स्टेज का रुख पार्लियामेंट की बजाय उस रोज जिना एवेन्यू की जानिब होगा। महदे के मुताबिक ये स्टेज जलसे के बाद रात 12 बजे खत्म कर दिया जाएगा और लोग पुरअमन तरीके से मुंतशिर होंगे। जलसे के मकाम पर आजकल मेट्रो बस सर्विस के मंसूबे पर तामीराती काम जारी है। आम शहरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जलसे में शरीक अफराद के लिए ये कोई खतरा साबित न होगा। इस्लामाबाद को माजी की तरह कंटेनरों से बंद करने की माजी की हुकूमती रविश के बारे में चौधरी निसार अली खान का कहना था कि हसास इलाकों को बंद किया जाएगा, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि बाकी इलाकों में ये कम से कम नस्ब किए जाएं। उनका कहना था कि इस मरतबा भी गैर मुसल्लह पुलिस तैनात की जाएगी, लेकिन पानी की तोपें और लाठियां भी दस्तयाब होंगी।
आज आपको गवाह बना के इसलिए सब मीडिया को बिठाया है क्योंकि कल अगर कोई खुदा अल्लाह न करे ऐसा वाकया हो, हमारी तरफ से नहीं होगा, हमारी तरफ से इस दफा भी पुलिस अनआर्म्ड होगी मगर मुतहरक होगी, बिल्कुल मुतहरक होगी। काउंटर राइड की पहली दफा महीनों के हिसाब से उनको ट्रेनिंग है। पहली दफा इस्लामाबाद में हमने वाटर कैनन्स लाए हैं, टीयर गैस है, लाठियां हैं, मगर खुदा न खास्ता अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो मैं आपको गवाह बनाकर खुद कोर्ट में पेश हूंगा।
वफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि पुरअमन सियासी जलसे और एहतजाज पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं, तहम इतवार के रोज जलसे के शुरका रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। उनका कहना था कि सरकारी इमारतों पर यलगार की सूरत में कानून हरकत में आएगा। जलसा गाह से बाहर निकलने की कोशिश पर चौधरी निसार अली खान का कहना था कि सिक्योरिटी इदारे कड़ा जवाब देंगे। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों पर छापे मारकर 100 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार گرفتار کیا ہے۔ تحریک انصاف کی تاہم مقامی قیادت نے ان گرفتاریوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ پولیس کے اس اقدام کو اعلی عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ہے لیکن حملے کا خطرہ بھی ہے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار خان کا، اور یہی ہے آج بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی سب سے بڑی خبر۔ پاکستانی فوج کے لیے اسلحہ بنانے والے پاکستان کے واحد سرکاری ادارے نے اپنا اسلحہ پہلی بار عام شہریوں کو فروخت کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ سن سکیں گے ذرا دیر بعد۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن نیوزی لینڈ کے بلے بازوں کی شاندار کارکردگی۔ نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگ میں دوسرے دن کے اختتام تک 249 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ کپتان برینڈن میکلم اور کین ولیمسن نے جارحانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے تیسری وکٹ کی شراکت میں 197 رنز جوڑے۔ میکلم 8 چھکوں اور 17 چوکوں کی مدد سے 153 اور ولیمسن 76 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ اس سے قبل آج جب پاکستان نے 281 رنز تین کھلاڑی آؤٹ سے اپنی اننگ کا دوبارہ آغاز کیا تو سوائے محمد حفیظ کے کوئی بھی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا اور ٹیم صرف 70 رنز کا اضافہ کر کر آؤٹ ہو گئی۔ محمد حفیظ نے سب سے زیادہ 197 رنز بنائے جس میں 3 چھکے اور 25 چوکے شامل ہیں۔ مصباح الحق 38، اسد شفیق 11 اور سرفراز احمد 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے مارک کریگ نے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلین ٹیسٹ کرکٹر فلپ ہیوز کی موت کے بعد اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ٹیسٹ کرکٹ میں باؤنسرز ہونے چاہیے یا ان پر پابندی لگا دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی زیر غور ہے کہ کیا بلے بازوں کے لیے موجود حفاظتی ساز و سامان کافی ہے یا اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ پاکستانی ٹیم کے کوچ اور سابق فاسٹ بالر وقار یونس کہتے ہیں،
انہیں کھیل ایسا ہے کہ جس میں اتنی بڑی چوٹ یا ایسا حادثہ پہلے نہیں دیکھنے کو، تو آف کورس وہ تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی ضرور کریں گے کہ آیا اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔
بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان جاری چوتھے ایک روزہ میچ میں بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 256 رنز بنائے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے محمد اللہ 82 اور مشفق رحیم 77 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جواب میں زمبابوے نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے تھے۔ اور انٹرنیشنل پریمیئر ٹینس لیگ کا آغاز آج سے فلپائن میں ہو گیا ہے۔ اس لیگ میں موجودہ اور سابقہ ٹینس کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے جنہیں 4 ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان ٹیموں کو منیلا میورک، سنگاپور سلیمرز، انڈین ایسز اور یو اے ای رائلز کے نام دیے گئے ہیں، جن میں ٹینس سٹار آندرے اگاسی، پیٹ سیمپرس، اینڈی مرے، روجر فیڈرر، سرینا ولیم اور ماریا شراپووا جیسے بڑے نام شامل ہیں۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ یہ تھے ذیشان حیدر۔ بالی ووڈ کے دو مشہور سنگر کمار سانو اور الکا یاگنک کی مدھر آوازوں اور خوبصورت نغموں کا لطف آپ نے اٹھایا ہوگا۔ آج سنیے گا ان کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو، لیکن ذرا دیر بعد۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان کی حکومتی جماعت اور تحریک انصاف کے درمیان ایک دوسرے پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دو دن بعد تحریک انصاف نے دارالحکومت میں حکومت مخالف بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دو کشمیری نوجوانوں کے قتل میں ملوث ایک افسر سمیت 9 فوجی اہلکاروں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی ہے۔ نائجیریا کے اہم شمالی شہر کانو میں جمعے کی نماز کے دوران مرکزی مسجد پر حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 50 افراد مارے گئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین سے نقل مکانی کو کم کرنے کے لیے انتہائی سخت تجاویز پیش کی ہیں. یورپی کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تجاویز کا ڈراما کیے بغیر سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پولیس اور حکومت مخالف مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں کم از کم 2 افراد مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ضلع سوات میں گزشتہ چند ماہ سے طالبان مخالف امن کمیٹیوں کے رہنماؤں پر جاری شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے اب تک 18 سربراہان یا ممبران امن کمیٹی ہلاک ہو چکے ہیں. ان واقعات سے وادی میں یہ تاثر بھی پایا جانے لگا ہے کہ جیسے علاقے میں طالبان نے پھر سے اپنے قدم جمانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. سوات سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
سوات میں طالبان مخالف امن لشکروں پر حملوں کا سلسلہ 2009 سے جاری ہے جب فوج کی جانب سے علاقے میں ایک مؤثر آپریشن کے نتیجے میں عسکریت پسندوں کا خاتمہ کر کے ان کو علاقے سے بدخل کیا گیا. تاہم روان سال ان واقعات میں سب سے زیادہ تیزی دیکھی جا رہی ہے جس سے وادی میں پھر سے ایک کشیدگی کی فضا دکھائی دیتی ہے. پولیس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صوبے میں اگر ایک طرف مجموعی طور پر تشدد کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے تو دوسری طرف ہدف بنا کر قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس میں سوات سرفہرست بتایا جا رہا ہے. محمد ذہین خان سوات کی تحصیل کبل کے علاقے ڈیرے میں طالبان مخالف ویلج ڈیفنس کونسل یا امن کمیٹی کے سربراہ ہیں. امن لشکروں پر حملوں کی وجہ سے ذہین خان کو بھی آج کل گھر سے باہر قدم رکھنا مشکل ہو گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ طالبان ایک منصوبے کے تحت امن کمیٹیوں پر حملے کر رہے ہیں تاکہ قوم اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکے. انہوں نے کہا
اصل بات یہ ہے جو یہاں سے جو 2009 سے یہاں فریشن ہوا ہے تو سارے قوم متحد ہو کر یہ آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف لڑے ہیں اور ابھی کچھ دنوں سے جو یہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے یہ ہمارا وی ڈی سی ممبران یا علاقہ مشران جو شہید ہو رہے ہیں تو یہ اسی کا رد عمل ہے. تو ان کا مطلب یہ ہے دہشت گردوں کا کہ یہ قوم کا اور آرمی کے درمیان جو ہے نا وہ ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے. انشاءاللہ ہم ان دہشت گردوں کے وہ عزائم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جانوں کا نذرانہ پہلے بھی دیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے.
وادی میں ہونے والے حالیہ حملوں سے بعض لوگ یہ تاثر بھی لے رہے ہیں کہ شاید یہ سوات میں طالبان کی جانب سے دوبارہ اپنے قدم جمانے کی کوشش ہے. یکے بعد دیگرے ہونے والے ان حملوں کو روکنے میں ناکامی پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان لگ رہا ہے. اکثر واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ حملہور شہری علاقوں میں اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سوات کی سینئر صحافی غلام فاروق کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات کے باعث وادی سے بیشتر باسر افراد نے نقل مکانی کر کے دیگر شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں.
یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن جتنے بھی آئے ہیں وہ صرف وقت گزارنے کے لیے آئے. یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنے اہم واقعات ہوئے پولیس نے خاطر خواہ کوئی تفشیش اس میں نہیں کیا. ایک مقدمہ یہاں تک نہیں پہنچا کہ اس میں پلانا پلانا لوگ انوالے. عام جو شہری ہے وہ انتہائی شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہے. وہ میرے خیال سے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. یہاں ایک میڈیکل سٹور والے نے مجھے کہا ہے جب سے یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ نیند کی گولیاں وہ ہمارے یہاں سٹاک ختم ہو گیا ہے.
پولیس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات سے علاقے میں کشیدگی ضرور بڑھی ہے تاہم ان وارداتوں پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. مالکن ڈویژن کے ڈی آئی جی عبداللہ خان نے دعویٰ کیا کہ ہدف بنا کر قتل کے واقعات میں ملوث ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. انہوں نے کہا
لوکل ادھر انوالو نہیں ہے. باہر سے انہی کے رشتہ دار یا ملٹنٹس کے ریلیٹیوز جو ہے وہ باہر سے انٹر ہوتے ہیں. کراچی سے آ جاتے ہیں, مردان صوابی سے آ جاتے ہیں اور ان کے جو پہلے مسئلے ہوتے ہیں تو اس کی ریونج کے طور پہ یا وہ ایک آسان ذریعہ ہے کہ کسی کو ہٹ کرے. 15-16 بندے ہم نے پکڑے ہیں ٹارگیٹ کلرز.
سوات میں طالبان کے خلاف کاروائیوں کا آغاز 7 سال پہلے کیا گیا تھا. وادی کے بیشتر مقامات پر سیکیورٹی فورسز کے دستے بدستور تعینات ہیں جو وقفے وقفے سے شدت پسندوں کی جانب سے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کو ناکام بنانے میں آج بھی مصروف عمل ہیں. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی, سوات.
ادھر پاکستان کے صوبہ سندھ میں کل عدم جی ایس سندھ متحدہ محاذ کے کارکنوں کی تشدد شدہ لاشیں بدھ اور جمعرات کو ملی ہیں. ان لاشوں کے ملنے کے بعد سندھ یونیورسٹی میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور محاذ نے اتوار کو سندھ بھر میں ہڑتال کی اپیل کی ہے. حیدرآباد سندھ سے علی حسن.
تین ماہ سے لاپتہ سندھ یونیورسٹی کے طالب علم آصف پمر کی تشدد زدہ مسک لاش ضلع لاڑکانہ کے ایک علاقے سے بدھ کے روز ملی تھی. آصف کی لاش سندھ یونیورسٹی لائی گئی تو طلبہ میں سخت رد عمل پیدا ہوا تھا. آصف کی تدفین جمعرات کے روز ان کے آبائی علاقے ضلع بدین میں گلارچی میں کر دی گئی تھی. جی ایس این متحدہ محاذ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری شبیر ملا نے جمعرات کے روز فون پر بتایا تھا.
یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تین مہینے سے اسے خفیہ ایجنسی اور ریاستی ادارے حیدرآباد سے اٹھا دیے گئے. آج اس کی نصب شدہ لاش لالکانے کے قریب ہی.
شبیر کا کہنا تھا کہ محاذ کے کئی کارکن لاپتہ ہیں جن میں ایک کملیش بھی ہیں جو سندھ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. شبیر ملا,
کملیش بھی میرا یونیورسٹی کا انجینئر ہے. کل آج اس کے بھائی کی شادی ہے, لاپتہ کیا گیا. اور ہمارے بہت سارے کراچی سے 8-10 لوگ جو ابھی تک غائب ہیں.
جمعرات کے روز محاذ کے ایک اور لاپتہ سرگرم کارکن وحید لاشاری کی تشدد زدہ لاش کراچی کے علاقے گلشن معمار سے ملی تھی. وحید ضلع لاڑکانہ کے مقامی عہدیدار تھے. لاڑکانہ میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی. وہ 35 روز قبل اپنی اہلیہ اور بہن کے ہمراہ اپنے گاؤں وارا سے لاڑکانہ آتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے. وحید لاشاری کی لاش ملنے سے قبل اور آصف کی لاش ملنے کے بعد جی ایس این متحدہ محاذ نے اتوار کے روز پہیا جام ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا. شبیر ملا,
سندھ بھر میں پہیا جام شٹر ڈاؤن کا 30 نومبر سے ہڑتال کا اعلان کیا ہے جسمن چیئرمین شفیع بورفت نے.
شبیر ملا کا کہنا ہے کہ محاذ سن 2002 میں قائم ہوا اور سن 2003 سے ان کے کارکنوں کو اغوا کر کے قتل کرنے کا بھیانک سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کا شکار محاذ کے سیکرٹری جنرل مظفر بھٹو بھی ہوئے جنہیں دوسری دفعہ گرفتاری کے بعد تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا اور ان کی لاش سڑک پر پھینک دی گئی تھی. مظفر کی لاش سن 2012 میں ملی تھی. علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد, سندھ.
ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس نے 8 سالہ بچی کے قتل کے ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
8 سالہ سار بتول 19 اکتوبر کو اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی. ان کے والد غلام سخی کے مطابق سار بتول اس روز اسکول نہیں گئی تھی. بچی کی آخری خواہش کے بارے میں ان کے والد کا کہنا ہے,
پھر جو تھوڑا بیٹھ کے گپ شپ مارا, پھر ہم نکل گئے کام کی طرف جا رہا تھا. پھر جو چھوٹی بچی بھی باہر نکل گئی ہمارے ساتھ. پھر بولتے بابا آج ہم کو موٹر سائیکل پہ جو ایک چکر تو دے. پھر ہم اس کو لے کے ادھر ملے میں تھوڑا سا گھمایا, پھر لایا ادھر دروازے کے پاس اتارتی ہے. جیسے دروازے کے پاس اتارتے ہم کو چلے گئے کام پہ.
29 اکتوبر ہی کو بچی کی لاش ایک کچرا دان کے قریب سے ملی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کا گلا گونڈ کر ہلاک کیا گیا تھا, جبکہ اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی تھی. اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن کوئٹہ پولیس اسد رضا کا کہنا تھا,
اور بچی کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ بچی جو ہے اس کو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس پہ ناکامی پہ یا کسی بھی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا گیا گلا دبا کر.
سار بتول کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا, جس کے قتل کے خلاف ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر تنظیموں نے شدید احتجاج کیا تھا. انہوں نے اسے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ قرار دیا تھا.
یہ تھے کوئٹہ سے محمد قاسم. اور رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں کچھ ہفتے قبل فوج نے چیک پوائنٹ کے قریب ایک کار پر فائرنگ کی جس میں دو نوجوان مارے گئے. سری نگر میں فوج نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور افسران سمیت 9 فوجی اہلکاروں کو قصوروار پا کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے حکام کا کہنا ہے کہ 3 نومبر کو نوگام کے ایک چیک پوائنٹ پر غیر ذمہ دارانہ فائرنگ کرنے کے واقعے میں ایک افسر سمیت 9 اہلکاروں کے خلاف ثبوت جمع کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی ہے. جموں میں مقیم بھارتی فوج کی شمالی کمان اب اس سفارش پر غور کرے گی. 25 سالہ شورش کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ فوجیوں کی فائرنگ میں عام شہریوں کی ہلاکت کے کسی واقعے میں اس قدر تیز رفتاری سے فوج نے کوئی تحقیقات مکمل کی ہو, لیکن یہاں پر نافذ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے سخت فوجی قانون کی روح سے قصوروار فوجیوں کا قانونی مواخذہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ نوگام میں مقیم مارے گئے نوجوانوں کے اہل خانہ کو مکمل انصاف کی امید نہیں ہے. فائرنگ میں مارے گئے 14 سالہ فیصل یوسف کے والد محمد یوسف آج کے اعلان سے زیادہ پر امید نہیں ہیں.
جب یہ ایکسپٹ کرتے ہیں 9 آدمیوں نے فائرنگ کیا ہے تو ان 9
آدمیوں کو سول کورٹ میں پیش کیا جائے اور میڈیا کے سامنے ان کی تصویر لایا جائے اور اسی طرح سزا دیا جائے، اسی طرح پھانسی دیا جائے جس طرح افضل گرو کو دیا گیا ہے، تاکہ ان کو آئندہ یہ رہے بچے کی قیمت کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ تھوڑا اس لیے میں مطلب یہ کرتا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہاں انہوں نے جلدی کیا ہے اس کیس میں، تو توقع رکھیں گے اس کو ہم جلد از جلد شائع کریں۔
اس واقعے میں مارے گئے ایک اور نوجوان معراج الدین کی بہن اریبا کہتی ہیں کہ کورٹ مارشل ہی صحیح لیکن سزا کا عمل سرعام ہونا چاہیے اور قصورواروں کی باقاعدہ شناخت میڈیا کے ذریعے ہونی چاہیے۔
جو فیک مسل انکاؤنٹر تھے 2010 میں، جن 7 لوگوں کو سزا ملی تھی، ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی انصاف مل سکتا ہے اس کی وجہ سے، اور ہمیں انصاف اس لیے چاہیے تاکہ جو ہماری اور جنریشنز ہے وہ بچ سکے اس سے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ ایسے اندھادھن فائرنگ کر رہے ہیں کہ اس لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہمارے 2 بھائی تو گئے ہیں لیکن ہم اور لوگوں کی جانیں اب نہیں دے سکتے۔
وعدہ رہے 3 نومبر کی شب سری نگر کے نواحی علاقہ نوگام کے رہنے والے 5 دوست ایک کار میں عاشورہ کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ ضلع بڑگام کے چھترگام میں ہوئی اس تقریب سے واپسی کے دوران ایک فوجی چیک پوائنٹ پر فوجی اہلکاروں نے کار پر فائرنگ کی، جس میں 14 سالہ فیصل برہان اور 21 سالہ معراج مارے گئے۔ ان کے 2 دوست شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف 4 روز تک احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ دریاسنا بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ جموں میں ہند پاک سرحد کے آرنیا سب سیکٹر میں مسلح شدت پسندوں نے ایک فوجی بنکر پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں 2 مسلح شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ اس آپریشن میں ایک شہری بھی مارا گیا ہے، جس کے بارے میں فوج کا دعویٰ ہے کہ اسے شدت پسندوں نے اغوا کیا تھا اور تصادم کے دوران اسے قتل کر دیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
کمار سانو اور الکا یاگنک بالی ووڈ کے 2 ایسے سنگرز ہیں جن کے گیت گزشتہ 3 اشروں سے اپنے سننے والوں کے کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ یہ دونوں سنگرز بھارتی سنگرز لندن میں کانسرٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ہمارے ساتھی دینو علی کے ساتھ ان کی گفتگو، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے۔
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے۔
پر سامنے جب تم آتے ہو،
پر سامنے جب تم آتے ہو،
کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے۔ او میرے ساجن، او میرے ساجن، ساجن ساجن میرے ساجن۔
مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے لائیو پرفارمنسز میں یا شوز میں کوئی مزے کا واقعہ، کوئی ایسا فنی کوئی سٹوری یا کوئی ایسی چیز جو آج بھی آپ کو جب آپ سوچتے ہیں اس بارے میں تو بڑی آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ یا
میرا مومنٹ اگر آپ بولیں گے نا، بہت سارے مومنٹس ایسا ہے، ایک نہیں کئی سارے۔ جیسا میں کلکتے کا ایک گلی میں پلے بڑے، ہم غریب تھے بہت، تو بہت ہی لوور مڈل کلاس یو کین سے۔ ہمارے پتا جی اسکول ٹیچر، مطلب کلاسیکل ٹیچر ہوا کرتے تھے، تو اس سمے کیا ہوتا کہ اسکول ماسٹر یا کلاسیکل ٹیچر جو ہوتے ہیں ان لوگ امیر نہیں ہوتے تھے، غریبی میں ان کو گزارا کرنا پڑتا تھا۔ تو ہم نے وہ سب چیز دیکھے، تو یہ کیا ہوا کہ اس جگہ سے، اس گلی میں دوڑتے گھومتے گانا سنتے تھے ریڈیو میں یہ سب، اچانک بمبے جا کے جس دن میں لتا جی کے ساتھ کھڑے ہو کے گانا گایا تھا، وہ ایک مومنٹ تھا جس سے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ میں، میرے بازو میں لتا منگیشکر کھڑی ہے اور وہ گا رہی ہے، میرے کو حوصلہ دے رہا ہے۔ میرا تو حالت خراب ہو گیا تھا۔ وہ پکچر تھا نیا ساون کر کے پکچر تھا، باپی لاری کا میوزک تھا، اینڈ اس میں جب مجھے پتا چلا کہ لتا جی، میرے بازو میں ایک چھوٹا سا مائک لگا ہوا تھا، تو میں سوچا کہ اتنا چھوٹا منا عزیز بجیز کو گاتی دیا ہوگا، تو میں نے بولا کہ یہ کون، بولے نہیں آئیں گے آپ دیکھ لینا، کوئی بولا نہیں میرے کو۔ ایک دم دروازہ کھولے تو ایک دم سفید ساڑی میں ایک دم چھوٹی سی لتا جی، میں دیکھ کے ایک دم حیران ہو گیا۔ میرا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کسی کو سامنے سے، جن کو بچپن سے ریڈیو میں سنتے سنتے، تو ایک دم بازو میں آ کے کھڑی ہوئی اور آ کے، تو دیٹ واز اے مومنٹ ایکچولی، وہ ریمبر میں زندگی میں نہیں بھولوں گا۔
اور آپ کی کہانی، آپ نے بہت ینگ ایج سے پرفارمنس شروع کی، یو اسٹارٹڈ ویری ینگ۔
فرسٹ ٹائم آئی سانگ آن اسٹیج آئی واز 9 ایئرز اولڈ۔ اور یہ بات جیسے شانو جی کی ہے ویسے سیم کچھ سملر ہے کہ مائی موم، شی از اے کلاسیکل سنگر، سو شی یوزڈ ٹو سنگ ان کلاسیکل کانفرنسز دوز ڈیز ان کولکاتہ ویئر آئی واز بورن۔ तो एक उनका क्लासिकल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उन्होंने अपना गाया, राग वाग गाया, और जो दूसरे कलाकार थे, जो नेक्स्ट कलाकार थे, वो पहुंचे नहीं थे. तो लोगों ने कहा कि अरे इनकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, उसको थोड़ी देर उसको गवाओ. तो मुझे ऐसे गोद में उठा के स्टेज पे खड़ा कर दिया. आई वॉज जस्ट बिटवीन 8 और 9.
तो 9 साल की बच्ची को जब आप स्टेज पे इस तरह खड़ा करें, तो 9 साल की बच्ची का रिएक्शन क्या था?
कुछ नहीं, मैं आई यूज्ड टू सिंग
बिंदास.
बिल्कुल,
सोचने का टाइम, सोचने का विचार नहीं था ना, छोटी थी.
उस उम्र की बच्चा जो होता है वो ये नहीं सोचता कि अरे मेरे ऑडियंस है, मैं अच्छा गाऊंगी या बुरा गाऊंगी. मैं गाती थी, इनबॉर्न, इट वाज एन इनबॉर्न टैलेंट इन मी, एंड आई जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग.
इज एनीथिंग कुछ आप कहना चाहेंगे?
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो इतना प्यार करते हैं, प्यार करते रहें,
बस यही चीज है. ये प्यार देते रहिए और हम लोग आपको अच्छे अच्छे खूबसूरत गीत सुनाते जाते हैं.
लड़की बड़ी.
ये थे भारतीय सिंगर अलका याग्निक और कुमार सानू, जिनसे बातें कर रहे थे हमारे साथी दीनू अली. सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं.
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम है.
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो है, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है.
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. پاکستانی فوج کے لیے اسلحہ بنانے والے پاکستان کے واحد سرکاری ادارے پاکستان آرڈیننس فیکٹری یعنی پی او ایف نے اپنا اسلحہ پہلی بار عام شہریوں کو فروخت کرنے کے لیے پیش کیا ہے. پی او ایف کی جانب سے جمعے کی روز اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کیے گئے ہیں، جن میں مختلف اقسام کے چھوٹے ہتھیار اور گولیاں اور ان کی قیمتیں شائع کی گئی ہیں. اسلام آباد سے آصف فاروقی کی رپورٹ.
ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں بنے ہوئے ہتھیار عام شہریوں کو فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے. ادارے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد احسن محمود نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ اس ادارے کو تجارتی بنیادوں پر چلانے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کی صلاحیت کے مطابق اسلحہ بنا کر ملک کے اندر اور باہر فروخت کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ کسی پیداواری ادارے کو تجارتی کے بجائے سرکاری دفتر کی طرح چلانے سے اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے.
ڈیفینس انڈسٹری کو اگر ایک دفتر کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو اس کی جو کمرشل سائیڈ ہے اس کے اندر کافی نقصان ہوتا ہے. جو اختیارات پاکستان آرڈیننس فیکٹریز بورڈ کو حاصل ہیں، میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اگر وہ اختیارات پی ایف بورڈ کو دے دیے جائیں، جو کہ اس وقت ان میں کئی اختیارات جو ہیں اس کے اوپر ویسے نہیں ہیں، تو ان ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا تو کوئی خیر مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کافی زیادہ ہو سکتا ہے.
پی او فیکٹری کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے چھوٹے ہتھیار لائسنس یافتہ افراد کو فروخت کرنے کے لیے کراچی میں بھی فیکٹری کی ایک دکان کھول لی ہے. اس کے علاوہ اسلحہ ڈیلرز کو بھی خصوصی رعایت کے ساتھ ہی ہتھیار فروخت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پی او ایف میں ویسے تو توپ، اس کے گولے اور دیگر بڑے ہتھیار بھی بنتے ہیں، لیکن عام شہریوں کو صرف چھوٹے ہتھیار ہی فروخت کیے جائیں گے. اس سوال پر کہ پی او ایف کی بندوقیں اور گولیاں بازار میں دستیاب بعض غیر ملکی بندوقوں سے کچھ مہنگی کیوں ہیں، پی او ایف حکام نے دعویٰ کیا کہ ان کا اسلحہ معیار کے اعتبار سے بازار میں دستیاب ملکی اور غیر ملکی اسلحے سے بہت بہتر ہے. جنرل احسن محمود نے کہا کہ ان کا ادارہ فوج کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کو بھی اسلحہ اور ہتھیار فراہم کر رہا ہے.
پہلے پی او ایف زیادہ تر صرف فوج کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی تھی، لیکن اب کافی سارے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، میں کہوں گا کہ 80% کے قریب جو ہے وہ پی ایف سے ہی لے رہے ہیں، اور اس میں جو چند اور چیز کچھ ہیں، کچھ پروونشل سے ادارے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے.
پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے حکام کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کو تجارتی بنیادوں پر ہتھیاروں کی فروخت اس ادارے کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، اور اگر حکومت چاہے تو تجارتی بنیادوں پر یہ اسلحہ فروخت کر کثیر آمدن حاصل کی جا سکتی ہے.
آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد.
اور آئیے اب سنتے ہیں کھیل کی خبروں پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے.
Cricket was Philip's life and we as a family shared that love of the game with him.
Itna koi effect chhodega ke young fast bowlers ke liye Ahmed Shahzad ko gend laga wo bach gaye aur baal baal bach gaye.
Bun lifafe mein match fixing ke charges hain playeron ke khilaf, fir to jhatka hai hi hai.
Philip Hughes jaan se gaye, cricket ki duniya sogwar aur bhartiya cricket corruption ka bun lifafa kab khulega? کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. ایک اور کرکٹر میدان میں جان سے گیا. آسٹریلوی بیٹسمین فلپ ہیوز اب اس دنیا میں نہیں رہے. شیفیلڈ شیلڈ کے میچ میں باؤنسر ان کے سر کے پچھلے حصے پر لگی تھی جس کے بعد وہ زندگی کی طرف نہ لوٹ سکے. صرف 25 سال کی عمر میں فلپ ہیوز کی موت پر کرکٹ کی دنیا سوگوار ہے.
We're devastated by the loss of our much loved son and brother Philip. It's been a very difficult few days.
یہ آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک ہیں جو بڑے دکھ کے ساتھ فلپ ہیوز کی فیملی کا بیان پڑھ کر سنا رہے ہیں. میں نے شارجہ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ اور اپنے زمانے کے تیز رفتار بالر وقار یونس سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اس واقعے سے نوجوان فاسٹ بالرز پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا ان کی جارحانہ سوچ میں تبدیلی آئے گی.
آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا کوئی افیکٹ چھوڑے گا کہ ینگ فاسٹ بالرز کے لیے. ہاں اپنی طور پر ضرور ایبت کو بھی بہت، جس کا بال لگا ہے اس کو بھی بہت افسوس ہوا ہوگا. اس کے لیے سب سے پروبیبلی مشکل ہے کیونکہ اس نے تو اس کے سامنے، نظروں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتے دیکھا ہے. تو آئی تھنک اس کو شاید کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جو آپ نے نظر کے سامنے جو کچھ چیز دیکھی ہو تو اس کو تھوڑا سا آپ کے دل و دماغ میں ضرور بیٹھ جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کی فیملی کے لیے، کہ ان کو حوصلے کے لیے دعائیں ہماری.
میں نے پاکستان نیوزی لینڈ سیریز کی کمنٹری کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود سابق کپتان رمیز راجہ سے بھی بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ فلپ ہیوز کی موت کے بعد بیٹسمین فاسٹ بالرز کو کھیلتے ہوئے کیا زیادہ محتاط یا خوفزدہ رہیں گے.
جب بھی بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آدھا انچ دور ہوتے ہیں زندگی اور موت کی کشم سے جب آپ کو گیند لگتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ احمد شہزاد کو گیند لگا وہ بچ گئے اور بال بال بچ گئے. میرے اپنے انسٹنسز ایک دو میں آپ کو کوٹ کر دوں. میں ویسٹ انڈیز 88 میں ٹور جب کر کے آیا ویسٹ انڈیز کے خلاف، بہت اچھی بولنگ کھیلی باؤنسرز کا مقابلہ کر کے. جب میں واپس پریکٹس کرنے کے لیے عام اپنی کلب میں گیا بغیر ہیلمٹ کے کھیل رہا تھا تو کوئی کلب کے بالر نے باؤنسر کیا خراب پچ پہ، میرے ماتھے پہ 11 سٹچز لگے اور میں شاید 2 انچ دور تھا کہ میرے وہ ٹیمپل پہ گیند لگ جاتا تو شاید میرا بھی حشر بہت خراب ہونا تھا.
رمیز راجہ سے میں نے پوچھا کہ اس واقعے کے بعد کرکٹرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے بارے میں کیا زیادہ توجہ کی ضرورت پڑ گئی ہے.
بالکل کرنا پڑے گا. دو چیزوں پہ بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک تو آپ کی اکوپمنٹ کے اوپر، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے اوپر اس پہ کام ہوا ہے مگر بہت کام نہیں ہوا، اور دوسرا ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. آگے تو بہت پروٹیکشن ہے ہیلمٹ کے، گرل بھی آ گئی ہے، وائزر بھی ہے، آپ کی جو ہیلمٹ کی اسٹرینتھ بھی بن گئی ہیں، یہ ہلکی بھی ہو گئی ہیں، مگر بیک آف دا ہیڈ کی جو اسکل کی پیچھے کی پروٹیکشن وہ ابھی بھی بہت لمیٹڈ ہے کیونکہ اس کو اگر آپ ہیلمٹ کو لمبا کرتے ہیں تو آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر شاید کچھ کام کرنا پڑے گا کہ بیک آف دا ہیڈ آپ یا تو کچھ ایسی بینڈ بنائیں جس میں تھوڑی سی پروٹیکشن ہو، تھوڑی سی اس میں اسپنجنگ کی جائے کہ آپ کی کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے.
یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فلپ ہیوز سے پہلے دو کرکٹرز فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہوئے میدان میں گیند لگنے سے انتقال کر گئے تھے. 1870 میں ناٹنگم شائر کے بیٹسمین جارج سمرز کی موت لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں گیند سر پر لگنے سے ہوئی تھی، اور 1959 کی قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں کراچی کے وکٹ کیپر عبدالعزیز دلدار آوان کی گیند سینے پر لگنے سے انتقال کر گئے تھے. بھارتی کھلاڑی رامن لمبا کی موت بھی گیند سر پر لگنے سے ہوئی تھی، لیکن وہ بیٹنگ نہیں بلکہ وہ بیٹسمین کے قریب بغیر ہیلمٹ کے فیلڈنگ کر رہے تھے، اور جس میچ میں یہ واقعہ ہوا وہ بنگلہ دیشی لیگ کا میچ تھا. 2009 میں ایک کلب میچ میں امپائر بھی جان سے گیا جب ایک فیلڈر کی تھرو اس کے سر پر لگی تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے گزشتہ ہفتے اسی پروگرام میں اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سابق کپتان سلمان بٹ کی معافی سے مطمئن نہیں، اور اگر وہ کرکٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں محض رسمی معافی تلافی سے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا، جس کا تقاضا پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کرتی ہے. شہریار خان نے یہ بھی کہا تھا کہ سلمان بٹ کو کیا کچھ کرنا ہے اس بارے میں انہیں ایک خط میں بتا دیا جائے گا جو بس اب انہیں روانہ کیا جانے والا ہے۔ میں نے سلمان بٹ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ شہریار خان نے جس خط اور جن ہدایات کی بات کی ہے کیا وہ ان تک پہنچ گئیں؟
جی نہیں، میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں اور اب غالباً تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے جب میٹنگ ہوئی تھی یہی کہا تھا کہ 3 دن تک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ڈیلے آیا ہے۔
سلمان بٹ سے میں نے یہ جاننا چاہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بحالی کے پروگرام کا اچھا خاصا مرحلہ آپ طے کر چکے ہیں، تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اسے نامکمل کیوں کہہ رہا ہے؟
مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے، اسی لیے میں بھی اس لیٹر کا ویٹ بڑا کر رہا ہوں کہ واٹ ایور از لیفٹ، میں تو ریڈی ہوں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ آئی ایم ریڈی کہ میں فلی کوپریٹ کروں پی سی بی کے ساتھ اور اے سی ایس کے ساتھ، واٹ ایور وے، جس طرح بھی وہ چاہیں اور جتنا بھی میرا نالج، جو میری سمجھ عقل مجھے بتائے گی، میں ایکولی ان سے 100% وہ شیئر کروں ہر چیز۔ لیکن بات یہ کہ جو ریہیب میں لکھ کر دیا گیا تھا ٹریبیونل کی طرف سے، اس کے تو میں 3 حصے کر چکا ہوں۔ اب لاسٹ پارٹ ہے وہی ریپیٹیشن آف دا لیکچر ان فرنٹ آف اینی آڈینس دیٹ پی سی بی میں وش اینڈ چوز فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم وچ از ٹل September 1 سے پہلے پہلے جتنی دفعہ وہ چاہیں۔ مجھے تو اب 13 months ہو گئے جاتے ہوئے، جی میں انتظار میں ہوں۔
دنیا کے سب سے زور آور کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کی طاقتور ترین شخصیت سری نواسن کا تمام تر وقت ان دنوں سپریم کورٹ میں اسپاٹ فکسنگ سے اپنی لا تعلقی ثابت کرنے اور بی سی سی آئی کی صدارت کے دوبارہ حصول کی کوششوں میں گزر رہا ہے۔ میں نے بھارت کے ایک انتہائی سینئر صحافی پردیپ میگزین سے نئی دہلی رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جسٹس مڈگل رپورٹ میں سری نواسن کو میچ فکسنگ میں براہ راست ملوث ہونے کے الزامات سے کلیئر کر دیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟
نواسن صاحب کے وکیل نے یہ بولا تو کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ کو کون کہتا ہے ان کو کلین چٹ ملی ہے اس رپورٹ میں، اور میرا ماننا ہے کہ کلین چٹ صرف یہ ملی ہے کہ یہ بیٹنگ میں یا میچ فکسنگ میں انوالو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو لارجر اس سے حساب سے دیکھیں تو دیکھیں ان کی اپنی ٹیم ہے، بورڈ پریزیڈنٹ ہے، ان کا اپنا سن ان لا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پینل کو، جو پینل مانتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ مالک یا آفیشیل نہیں ہے، جو پینل کہتا ہے یہ ہیں آفیشیل مالک ہیں، ایک انہوں نے وہ جھوٹ بولا، اور دوسرا مڈگل پینل نے ایک ان پہ چارج لگایا ہے کہ انہوں نے ایک پلیئر نے جس نے کوئی کوڈ وائلیشن سیریس کیا تھا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہ جو کمپلینٹ تھی وہ دبا دی ہے، یہ چارج نے ان پہ لگایا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پلیئر کا نام باہر نہیں آیا، وہ پلیئر کون ہے، وہ انڈیا کا پلیئر ہے، سی ایس کے کا ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے ہی اپنی ٹیم کا پلیئر ہے، تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو کہ یہ اس طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ ایسا کلین چٹ جیسا کہ سنیواسن مانتے ہیں ان کو ملا ہے نہیں ملا ہے۔
پردیپ میگزین سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اسپاٹ فکسنگ کی اس تحقیقات میں ایک بند لفافے کا بڑا چرچا رہا ہے جسے چاک کر کے اس اسکینڈل کا پردہ بھی چاک ہو جائے گا، تو یہ کب تک متوقع ہے کہ بند نام سامنے آ جائیں؟
پٹیشنر جنہوں نے یہ کیس ان کے خلاف دائر کیا تھا، جس کے بیسس پہ مڈگل پینل بنا تھا اور ان کی رپورٹ آئی تھی، ان کے جو وکیل ہیں ہریش سالوے جی، انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کی جس میں ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ایک الگ سے رپورٹ دی گئی ہے جس میں کچھ پلیئروں کے بھی نام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خلاصہ کیا جائے کیونکہ میڈیا میں بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے جس میں کہ ہو سکتا ہے غلط کھلاڑیوں کے نام بھی آ رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے یہ نام باہر آئے۔ دیکھیے اگر تو اس میں جو بند لفافے میں میچ فکسنگ کے چارجز ہیں پلیئروں کے خلاف، پھر تو جھٹکا ہے ہی ہے۔ اگر کہ ایسے چارجز ہیں جس میں میچ فکسنگ کا نہیں ہے لیکن دوسری چیزیں ہیں، تب بھی میں سمجھتا ہوں جھٹکا ہے، پر میرا ماننا ہے کہ جیسے 2000 میں کرکٹ کو ایک جھٹکا چاہیے ہی تھا کیونکہ اتنا وائڈ سپریڈ تھا، اور اب بھی اگر ایسا وائڈ سپریڈ ہے تو یہ جو جھٹکے ہیں یہ گیم کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں، نہ کہ اس کو خراب کرتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔ اسٹوڈیو مینیجر کے یہاں لندن میں فرائض انجام دے رہی تھی کالرا وینڈرکیم، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے ذیشان حیدر نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان میں حکومتی جماعت اور حزب مخالف کی تحریک انصاف کے درمیان ایک دوسرے پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے. دو دن بعد تحریک انصاف نے دارالحکومت میں حکومت مخالف بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دو کشمیری نوجوانوں کے قتل میں ملوث ایک افسر سمیت نو فوجی اہلکاروں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی ہے. نائجیریا کے اہم شمالی شہر کانو میں جمعے کی نماز کے دوران مرکزی مسجد پر حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 50 افراد مارے گئے ہیں. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پولیس اور حکومت مخالف مظاہرین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں جن میں کم از کم 2 افراد مارے گئے ہیں. ان مظاہروں کی وجہ سے شہر بھر میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. اور چین کے دارالحکومت بیجنگ میں اگلے سال جون کے مہینے سے چار دیواری کے اندر تمام عوامی مقامات اور دفاتر پر تمباکو نوشی پر پابندی عائد کر دی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.